बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور جب خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ ہم تمہاری مدت قیام دنیا پوری کرنے والے اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والے اور تمہیں کفار کی خباثت سے نجات دلانے والے اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو انکار کرنے والوں پر قیامت تک برتری دینے والے ہیں، اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہماری طرف ہوگی اور ہم تمہارے اختلافات کا صحیح فیصلہ کر دیں گے۔ پھر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر دنیا اور آخرت میں شدید عذاب کریں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو مکمل اجر دیں گے، اور خدا ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب جواد رفیعی، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے لے کر 57 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین خبروں سے آشنائی کے لیے، نیز ہمارے آرکائیو میں موجود پروگرام دیکھنے کے لیے، آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ میں آپ سن سکیں گے عالمی خبریں۔ عالمی خبروں کے علاوہ نیم نگاہ پروگرام میں امریکہ میں حالیہ انتخابات کے بعد سامنے آنے والی پولرائزیشن کے بارے میں ایک انٹرویو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ کے بعد حسب معمول آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نشر ہوگا، اور اسلام ٹائم سامعین ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ عزیز سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں ایران کے مستقل مندوب نے ہیگزا فلورائڈ گیس انجیکشن کو یورینیم کی افسودگی اور یورینیم 238 کو یورینیم 235 سے جدا کرنے کا آخری مرحلہ قرار دیا ہے۔ تحریک حماس نے سیونی وزیراعظم کے خفیہ دورہ سعودی عرب کو نہایت خطرناک قرار دیا ہے۔ پاکستان کی وزیر انسانی حقوق نے آزادی اظہار کے حوالے سے مغربی ملکوں کے رویے کو منافقانہ قرار دیا ہے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ شہر جدہ میں سعودی آئل تنصیبات کو میزائلی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور امریکی صدر ٹرمپ پر ریپبلکن حامیوں نے الیکشن کے نتائج تسلیم کرنے کے حوالے سے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہیگزا فلورائڈ گیس انجیکشن یورینیم کی افسودگی اور یورینیم 238 کو یورینیم 235 سے جدا کرنے کا آخری مرحلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نتنز کے جوہری ری ایکٹر میں پہلی نسل کے سینٹریفیوج مشینوں کے علاوہ 174 اے آر ایم قسم کی نئی سینٹریفیوج مشینوں کو چین کے ذریعے بھی یورینیم کو افزودہ کیا جائے گا۔ ایران کے نمائندے نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کو درپیش چیلنجوں اور مسائل کے پیش نظر، جو اس معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی اور ایران کے خلاف پابندیوں کے دوبارہ نفاذ اور پھر اس صورتحال کے خاتمے کے لیے یورپی ملکوں کی وعدہ خلافیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی کہ گزشتہ 2.5 برس کے دوران یورپی ملکوں نے پابندیوں کے خاتمے اور ایران کے ساتھ پرامن جوہری تعاون کے سلسلے میں کوئی خاص قدم نہیں اٹھایا۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر باہر نکلنے کے بعد امریکہ اس معاہدے کے بارے میں کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ جیسا ملک جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں اور جو غاصب سنی حکومت کا بہت بڑا حامی بھی ہے کہ جس نے ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط بھی نہیں کیے ہیں اور اس بین الاقوامی معاہدے میں شامل نہیں ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں جو تمام بین الاقوامی معاہدوں پر مکمل طور پر عمل کرتا رہا ہے کوئی بات کرنے کا ہرگز حق نہیں رکھتا۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ تخریبی اقدامات سے ایران کے پرام جوہری پروگرام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور کسی کو یہ جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عالمی معاہدوں پر ہمیں کیسے عمل کرنا ہے اور یہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی قومی سلامتی اور قومی مفادات تہران کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں سر فہرست ہیں۔ حماس نے صہیونی وزیراعظم کے خفیہ دورہ سعودی عرب کو نہایت خطرناک قرار دیا ہے۔ تحریک حماس کے سینئر رہنما سامی ابو زہری نے پیر کو تاکید کے ساتھ کہا کہ ریاض کو نیتن یہو کے دورہ سعودی عرب کے بارے میں، کہ جو مسلم امہ کی توہین اور ملت فلسطین کے حقوق کی پامالی ہے، وضاحت پیش کرنا چاہیے۔ دریاسنا یمن کی تحریک انصار اللہ نے صہیونی وزیراعظم نیتن یہو کے دورہ سعودی عرب کو اس ملک کی جانب سے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا پیش خیمہ قرار دیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ مطابق تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں مسلمانوں کا کعبہ اور مدینۃ النبی ہے، لیکن وہ مسلم امہ کا دفاع کرنے کی بجائے عالم اسلام کے خلاف سازشوں کا مرکز بن گیا ہے۔ محمد عبدالسلام نے مزید کہا کہ صہیونی وزیراعظم کے خفیہ دورہ سعودی عرب نے یمن کے خلاف جنگ کی حقیقت اور ماہیت کو نمایاں کر دیا ہے۔ انصار اللہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ آل سعود نے دیگر ممالک کو بھی صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی تشویق دلائی تاکہ بعد میں سعودی عرب کی جانب سے تل ابیب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو قبول کر لیا جائے۔ تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یمن پر حملہ کرنے والے ممالک صہیونی سازشوں کو برملا کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اپنے مادی اور فوجی وسائل کو یمن کے خلاف جنگ میں استعمال کر رہے ہیں اور انہوں نے اسے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک امریکی اور صہیونی جنگ ہے۔ صہیونی اخبار ہارٹس نے پیر کو رپورٹ دی کہ صہیونی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے اپنے اس خفیہ دورے میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ آرتھس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ نیتنیاہو کے خفیہ دورے میں صہیونی حکومت کے جاسوسی کے ادارے موساد کے سربراہ یوسی کوہن بھی موجود تھے۔ سعودی عرب کے صوبہ تبوک کے شہر نیوم میں محمد بن سلمان، مائک پومپیو اور نیتنیاہو کے درمیان ہونے والی ملاقات میں موساد کے سربراہ بھی موجود تھے۔ فلائٹ ٹریکنگ نے صہیونی وزیراعظم کی پرواز کے راستے کو ریکارڈ کیا ہے، اس کے باوجود اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے اس سلسلے میں وضاحت سے انکار کیا ہے۔ ایسا نظر آتا ہے نیتنیاہو بن سلمان اور پومپیو کے درمیان ہونے والی ملاقات علاقے کے بعض عرب حکومتوں اور صہیونی حکومت کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے تناظر میں انجام پائی ہے۔ حالیہ مہینوں میں بعض عرب حکومتوں من جملہ سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پاکستان کی وزیر انسانی حقوق نے آزادی اظہار کے حوالے سے مغربی ملکوں کے رویے کو منافقانہ قرار دیا ہے۔ غیر ملکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کی وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے کہا کہ مغرب آزادی اظہار کے نام پر منافقت اور تکبر سے کام لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی صدر کے بارے میں ٹویٹ پر انہیں توہین محسوس ہوتی ہے، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز حملوں کو اظہار رائے کی آزادی کہا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ فرانس میں مسلمان بچوں کے لیے خصوصی طور پر شناختی نمبر الاٹ کرنے کے اقدام سے متعلق ایک خبر پر پاکستان کی انسانی حقوق کی وزیر شینی مزاری نے کہا تھا کہ میکرون مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ شری مزاری کے اس بیان کو فرانس کی وزیر خارجہ نے نفرت انگیز اور جھوٹ پر مبنی قرار دیتے ہوئے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان کی انسانی حقوق کی وزیر نے مذکورہ انٹرویو میں کہا کہ نہ میں نے فرانس سے معافی مانگی ہے اور نہ ہی میرا معافی مانگنے کا ارادہ ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر تیز ہو گئی اور پچھلے دو ہفتے کے دوران کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں دو گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ پچھلے دو ہفتے کے دوران ملک میں کرونا کے باعث ہسپتالوں میں مریضوں کے داخلے کی شرح دگنی ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے مثبت معاملات کی شرح میں 7.5% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اتوار کے روز 2750 زائد مریضوں کو اسپتالوں میں داخل کیا گیا تھا۔ پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں میں بھی کرونا وائرس کے معاملات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں تعلیمی اداروں میں گزشتہ ایک ہفتے میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح سب سے زیادہ یعنی 82% رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملک بھر کے تعلیمی اداروں کو 26 نومبر سے 11 جنوری تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہندوستان میں ایک بار پھر کورونا سے متاثرین کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور مریضوں کی مجموعی تعداد 91 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق ملک میں کورونا کے متاثرین کی مجموعی تعداد 91,39,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں ایک بار پھر کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے روزانہ 45,000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جبکہ اس وائرس کو شکست دینے والے افراد کی تعداد میں بھی قدرے اضافہ ہوا ہے اور زیر علاج مریضوں کی شرح 5% سے کم ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,059 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 91,39,000 ہو گئی ہے۔ تاہم اس عرصے میں 41,024 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 85,62,000 ہو گئی ہے اور اسی عرصے میں 511 مزید مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 133,738 ہو گئی ہے۔ انڈین کانگریس پارٹی کی سابق صدر اور اہم رہنما راہل گاندھی نے حکومت کو ہندوستان کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ چینی حکمت عملی کی حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہندوستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس کے اہم مرکزی رہنما راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سرحد پر چین کی حکمت عملی تیاری کی حقیقت پر میڈیا حکمت عملی کے ذریعے پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ سرحد پر چین کی سرگرمیوں کے حوالے سے حکومت ہندوستان کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ چین کی زمینی سیاسی حکمت عملی کی حقیقت کا مقابلہ پی آر کے ذریعے چلائی جا رہی میڈیا حکمت عملی سے نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہی وہ عام بات ہے جو ہندوستان کی حکومت چلانے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اس کے ساتھ ہی ڈوکلام علاقے میں چینی فوج کے تعمیراتی کاموں کی ایک سیٹلائٹ تصویر بھی پوسٹ کی ہے اور کہا کہ چین کی یہ حکمت عملی ہندوستان کے لیے ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط حکمت عملی کے بغیر کام نہیں کیا جا سکتا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ شہر جدہ میں سعودی آئل تنصیبات کو میزائلی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا کہ یمنی فوج کے میزائلی یونٹ نے پیر کو قدس 2 میزائل سے شہر جدہ میں ارامکو آئل کمپنی کے ڈسٹریبیوشن اسٹیشن پر حملہ کیا گیا ہے۔ یحییٰ سری نے مزید کہا کہ قدس 2 میزائل نے پوری کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا، جس کے بعد سعودی حکومت کو وہاں فائر بریگیڈ کی گاڑیوں اور ایمبولینسوں کو روانہ کرنا پڑا۔ یمنی فوج کے ترجمان نے کہا کہ یہ کاروائیاں یمن پر سعودی اطاعت کے جارحانہ حملوں اور محاصروں کے جواب میں کی گئی ہیں اور یمن کی مسلح افواج نے چند روز پہلے ہی سعودی عرب کے اندر بڑے پیمانے پر فوجی کاروائیوں کا اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب کی فوج کے ترجمان نے ایک بار پھر سعودی شہریوں اور غیر ملکی کمپنیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات کے پیش نظر کہ یمنی فوج کی کاروائیاں جاری رہیں گی، لہذا وہ بنیادی تنصیبات سے دور ہو جائیں، کیونکہ یہ تنصیبات یمن کے نشانے پر ہیں۔ یمن کے مکمل محاصرے کے باوجود یمنی فوج اور رضاکار فورس کی دفاعی طاقت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملے جاری ہیں اور اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی سعودی عرب کی طرف سے جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے شام میں قیام امن کے حوالے سے ایران کے کردار کی تعریف کی ہے۔ تہران میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف سے بات چیت کرتے ہوئے شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران شام میں قیام امن کے حوالے سے تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے گزشتہ 10 برس کے دوران بحران شام کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون کرنے پر بھی ایران کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اس موقع پر کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران شام میں بحران کے خاتمے کے بہت مواقع فراہم ہوئے، تاہم بعض ملکوں نے رخنا اندازی کر کے مسائل کو حل نہیں ہونے دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کرونا وبا کے پیش نظر شامی عوام کے خلاف عائد تمام پابندیاں اٹھانے پر زور دیا۔ افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے نے کہا ہے کہ ٹرمپ حکومت افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے حوالے سے پاکستان کے عہد و پیمان کی حمایت کرتی ہے۔ افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیزاد نے مزید کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن اور جنگ بندی کے لیے جو بھی قدم اٹھایا جائے گا امریکی حکومت اس کا خیر مقدم کرے گی۔ امریکی نمائندے کے عقائق سے آ رہی یہ بیانات ایسے عالم میں سامنے آئے ہیں کہ واشنگٹن امن کے عمل میں رخنہ اندازی کرتا ہے اور جنگ کے خاتمے اور افغانستان میں قیام امن پر بالکل یقین نہیں رکھتا، کیونکہ قیام امن اور جنگ بندی کے بعد اس ملک میں امریکہ کی موجودگی کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور منشیات کی پیداوار کی روک تھام کے بہانے افغانستان پر حملہ کیا تھا، لیکن اب تک نہ صرف بدامنی، دہشت گردی اور منشیات کی پیداوار ختم نہیں ہوئی بلکہ اس میں بے پناہ اضافہ بھی ہوا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ پر ریپبلکن حامیوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ وہ صدارتی انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے انتخابی نتائج پر سوال اٹھانے سے دستبردار ہو جائیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور ریاست نیو جرسی کے سابق گورنر کرسٹی نے ٹرمپ کی وکلا ٹیم کی کارکردگی کو قوم میں انتشار کا باعث قرار دیا ہے۔ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر ایچ آر میک ماسٹر نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ کے ضرر رساں اقدامات سے الیکٹورل اراکین کے اذہان میں شکوک کو شبہات جنم لے رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی سینیٹر برنی سینڈر نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ امریکہ میں جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں۔ انہوں نے اتوار کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں امریکہ کے صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کی دھاندلی کے الزامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ اور ان کی پوری ٹیم امریکہ میں جمہوریت کا تماشا بنا رہی ہے۔ سامعین، امریکہ کی مختلف ریاستوں میں نسلی اور طبقاتی لحاظ سے اختلافات ابھر کر سامنے آ رہے ہیں اور امریکہ کا سرمایہ دارانہ نظام اب ٹوٹ پوٹ کا شکار نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھی نے جب پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی سے یہ سوال کیا کہ سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں مسلمان ملکوں میں اسلامی معیشت پر مبنی نظام قائم ہوتا کیوں نظر نہیں آتا، تو ان کا کہنا تھا۔
دیکھیے، ایک بہت عام آپ نے سوال اٹھایا ہے، سرمایہ دارانہ نظام ناکام ہو چکا ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن سوال جو میں نے جب یورپ میں زیادہ کام کیا ہے تو وہاں بار بار ایک سوال پوچھا جاتا تھا کہ ہم جب اسلامی نظام معیشت کا نقشہ ان کے سامنے پیش کرتے تھے، جس میں زکوٰۃ کا نظام ہے، سود سے پاک بینکاری کا نظام ہے، تو وہ یہ وہاں کے ماہرین یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ اس سے زیادہ بہتر بات تو کوئی ہو نہیں سکتی، مگر کیا یہ قابل عمل ہے؟ کیا دنیا کے 57 اسلامی ممالک میں کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی ریاست ایسی ہے جو اس کو جو ہے وہ تسلیم کرے عملی طور پر؟ تو اس کا جواب بدقسمتی سے نفی میں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سوشلزم ناکام ہوا، ناکام ہوا، کیپٹل ملازم ہوا، مگر ہم دنیا کے سامنے عملی نمونہ پیش نہیں کر سکے، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں۔ تو اس کی یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری رہی ہے کہ ہم ایک شہر بھی دنیا کا نہیں بتا سکتے جہاں اسلامی نظام معیشت ہو۔ ایک دوسرا، بدقسمتی سے بہت سے اسلامی ملکوں میں جو پالیسیاں بنانے والے لوگ ہیں وہ اقتدار میں آنے کے لیے، اقتدار کو طول دینے کے لیے امریکی آشیرواد پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ چند اسلامی ملکوں کو آپ چھوڑ دیں، تو یہ جو تین جو بڑے مسئلے ہیں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ امریکہ کو چونکہ اس بات کا بڑا احساس ہے کہ اس اسلامی ممالک کو اپنا دست نگر بنائیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کریں، ان کے آپس میں اتحاد کو ختم کریں، ان کا جغرافیائی نقشہ تقسیم کریں، جغرافیائی طور سے بدل دیں ان کا نقشہ، تاکہ اگر کبھی کوئی ایسی حکمران آ جائے اسلامی دنیا میں جو اس کو آپس میں اتحاد کو عملی شکل دے، تو وہ چین سے بڑا خطرہ ہوگا امریکہ کے استعماری نظام کو۔ وہ خواب تو اس کا ٹوٹ چکا کہ وہ سول سپر پاور رہے گا، اس کا اب کوئی امکان نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب معیشت میں مبتلا ہوتے ہیں، معیشت پرابلم میں آتی ہے، تو ایسے دولت مند اسلامی ملک موجود ہیں جن سے دباؤ کر کے وہ اربوں کھینچ لیتے ہیں مختلف ناموں سے، کبھی اسلحہ خریدنے کے لیے، کبھی دوسرے مقاصد سے۔ تو جب تک یہ کھیل جاری ہے، امریکہ معاشی مشکلات کو ان دولت مند اسلامی ملکوں سے کھینچ کے پورا کرتا رہے گا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی ختم ہوا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، سب یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، آپ کی در کھلے مجھ پہ کئی، آپ کے در کے سبب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہم اہل بیت علیہ السلام کے عقیدت مندوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سن 232 ہجری قمری میں ربیع ثانی کی 8 تاریخ کو مدینہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نواسے کی ولادت کی خبر عام ہوئی تو لوگوں میں خوشی و مسرت پھیل گئی۔ اس نو مولود کی آواز سے مدینہ کو 4 چاند لگ گئے۔ ہاں، وہ ننھا ستارہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ آپ کو ابو محمد کی کنیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی مانند ہیں، جو بھی ان سے تمسک کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ان سے جدا ہوگا وہ غرق اور نابود ہو جائے گا۔ ہم بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دامن تھامتے ہیں اور خدا سے دعا گو ہیں کہ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے عقیدت مندوں کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بہت ہی کٹھن حالات میں زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود آپ نے 28 سال کی بابرکت عمر میں دنیا والوں کے لیے بہت ہی گراں قدر اور دائمی میراث چھوڑی۔ آپ نے اپنے کام کی ابتدا خالص محمدی اسلام اور اس کے حیات بخش مفید اور ترقی یافتہ نظریات سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے ساتھ کی۔ آپ کا اگلا قدم ان اعتراضات اور سوالوں کا جواب دینا تھا جو مخالفین اور دنیا کے بدلے میں دین بیچنے والے درباری علماء کی جانب سے کیے جاتے تھے۔ ان اعتراضات کی وجہ سے اسلام کا نورانی چہرہ داغدار ہو سکتا تھا۔ تمام تر خطرات کے باوجود حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے سیاسی سرگرمیوں کو منظم کرنے کا قدم بھی اٹھایا اور عملی طور پر ثابت کر دیا کہ دین اور سیاست ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد گرامی حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، میرا بیٹا حسن صحیح ترین فطرت اور مستحکم ترین حجت کا مالک ہے، وہ میرا بڑا فرزند اور جانشین ہے، امامت کا سرچشمہ اس تک پہنچتا ہے، تم نے جو سوال مجھ سے کیا اس سے کرو کیونکہ وہ ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنے اہداف کے حصول کے سلسلے میں بہت سی مشکلات کا سامنا تھا۔ بنی عباس کے خلفاء کی سیاست جھوٹ اور فریب پر استوار تھی۔ ایسی صورتحال میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے پیرووں کو منظم اور انہیں مستقبل کے بارے میں پر امید کرنا تھا۔ دوسری جانب آپ کے زمانے میں تشیعوں کی طاقت اور ترویج کی وجہ سے بنی عباس کے خلیفہ نے آپ پر پابندی لگا رکھی تھی اور آپ کو کسی طرح کی سرگرمی کی اجازت نہیں تھی، لیکن آپ شیعوں کی ہدایت کے لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ آپ نے اپنی امامت کی مختصر سی مدت میں بہت عظیم کام انجام دیے۔ آپ کی علمی کوششوں میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے مختلف علاقوں کے شیعوں کے درمیان رابطے کی غرض سے اپنے نمائندے مقرر کرنے اور پیغامات بھیجنے کے ذریعے ایک نیٹ ورک قائم کیا۔ آپ کی خفیہ سیاسی سرگرمیوں میں سے آپ کی جانب سے شیعوں کی مالی حمایت اور پشت پناہی نیز مشکلات کے مقابلے میں اہم سیاسی شخصیات کی تقویت کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص اقدامات میں سے لوگوں اور انقلابیوں کے دلوں میں مستقبل کے بارے میں امید پیدا کرنا اور لوگوں خصوصاً شیعوں کو اپنے فرزند حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے زمانے کے لیے تیار کرنا بھی تھا، تاکہ لوگ کبھی بھی نا امیدی اور مایوسی کا شکار نہ ہوں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی وہی خوشخبری جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام حسن کردار کے لحاظ سے اپنے زمانے کے سارے لوگوں سے آگے تھے۔ الفصول المہمہ کے مصنف ابن سباق مالکی نے کہ جو سنی عالم دین تھے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، آپ میں اخلاق حمیدہ اور خصال حسنہ جمع ہو گئے تھے۔ آپ کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو منصب امامت اور حکمرانی کے لیے ضروری ہیں: علم، زہد، عقل کے کامل ہونے، عصمت، شجاعت، کرم اور بزرگواری، اور دوسرے بہت سے اعمال جو انسان کو خدا کے قریب کرتے ہیں، ان سب میں آپ سب لوگوں سے آگے تھے۔ یعنی ان سب خصوصیات کے اعتبار سے جو آپ کے والد گرامی نے آپ کی امامت کے بارے میں صراحت کے ساتھ یا اشاروں میں بیان فرمائی تھی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے صرف عقیدت مندوں نے ہی نہیں بلکہ آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے۔ عباسی خلیفہ معتمد نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا۔ وہ ہمیشہ آپ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنا اصولی موقف بدل دیں گے یا استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے، لیکن اس کے جاسوس اسے ہمیشہ بتاتے کہ امام علیہ السلام کے موقف میں نہ صرف کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے بلکہ آپ دن روزے میں اور رات نماز اور عبادات میں گزار دیتے ہیں۔ بنی عباس کی حکومت کا ایک ملازم زندان میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے اپنی ملاقات کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو میں اس طرح ان کی روحانی اور ملکوتی شخصیت کا گرویدہ ہو گیا جیسے اپنے آپ پر میرا اختیار نہ رہا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ معتمد نے لوگوں کو فریب دینے کے لیے آپ کی آزادی کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اس آیت کے مصداق تھے جس میں فرمایا گیا ہے، ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لوگ مشکلات اور سختیوں کے دوران حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے رجوع کرتے تھے۔ حکومت کی جانب سے لوگوں کے ساتھ آپ کے رابطے کی راہ میں رکاوٹیں حائل کیے جانے کے باوجود آپ لوگوں کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ کے کرم و بخشش کا دائرہ بہت وسیع تھا اور بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوئے۔ علی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ مالی مشکلات نے میرا جینا دشوار کر دیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ غربت کا اشتہا اپنے گھر سے باہر کیسے نکالوں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بہت سخی اور غریبوں کے ہمدرد ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر پریشانی کے عالم میں آپ کے گھر کی جانب گیا۔ راستے میں اپنے بیٹے سے کہا، کاش امام مجھے 500 درہم دے دیں، 200 درہم سے میں کپڑے خریدوں گا اور 200 درہم سے آٹا اور بقیہ سے زندگی کے دوسرے اخراجات پورے کروں گا۔ میرے بیٹے نے کہا، کاش 300 درہم مجھے دے دیں، 100 درہم سے میں گھوڑا خریدوں گا، 100 درہم سے لباس اور 100 درہم سفر کے لیے رکھ لوں گا۔ ہم لوگ انہی خیالات کے ساتھ امام علیہ السلام کے گھر تک پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، امام کا غلام باہر آیا اور کہنے لگا، اگر آپ علی ابن ابراہیم اور یہ آپ کے بیٹے محمد ہیں تو اندر آئیے۔ ہم حیرت کے عالم میں امام کے گھر میں داخل ہوئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، تم پہلے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے کہ ہم تمہاری ضرورت پوری کر دیتے۔ میں نے شرمندگی کا اظہار کیا۔ امام نے کچھ باتیں کی لیکن پیسوں کا ذکر نہیں ہوا۔ ہم نے بھی اپنی ضروریات اور ضرورت کے پیسوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور امام سے اجازت لے کر رخصت ہوئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا غلام دروازے تک ہمیں چھوڑنے آیا۔ اس نے مجھے تھیلی دی اور کہا، اس تھیلی میں تمہارے لیے 500 درہم ہیں تاکہ اپنی ضروریات پوری کر سکو، اور ایک تھیلی میرے بیٹے کو دی اور کہا، اس میں 300 درہم ہیں تاکہ ان کے ذریعے گھوڑا اور لباس خرید سکو اور سفر کر سکو۔ ہم بہت زیادہ حیرت زدہ ہوئے۔ ہم نے تھیلیاں لی اور غلام سے الوداع ہوئے۔ ہم سوچ میں غرق اور امام کی سخاوت پر حیرت زدہ وہاں سے چل پڑے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے اجداد طاہرین کی طرح خالص محمدی اسلام کی تبلیغ کے لیے کسی کوشش سے دریغ نہیں کیا۔ آپ نے عوام کو حقائق سے آگاہ کرنے کے علاوہ ممتاز شخصیات کی تربیت بھی کی۔ آپ کی عمر 28 برس تھی جب 260 ہجری قمری میں اس وقت کے خلیفہ نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ آپ کا روضہ اقدس عراق کے شہر سامرہ میں ہے، جہاں دنیا بھر سے اہل بیت علیہ السلام کے عقیدت مند زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر اپنے سامعین کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں حق کے راستے پر چلنے اور ہمیں رضائے پروردگار کے حصول اور اخلاقی فضائل سے مزین ہونے کے لیے مقدس ہستیوں سے تمسو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری، اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کا جائزہ لے رہے ہیں اور مختلف علماء کرام کے خیالات ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ پچھلے پروگراموں کی بحث کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو ہم نے یہ جانا تھا کہ دین اسلام ایسے عقائد اور نظریات کا مجموعہ ہے جو وحی کی شکل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے، اور اسلامی عقائد و نظریات میں جو ہم نے تقسیم بندی کی تھی اس میں ہم نے تین طرح کی تقسیم کی تھی، پہلا اصول دین ہے، دوسرا فروع دین ہے، اور اخلاقیات ہیں۔ اور اصول دین میں سب سے پہلا جو رکن ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ پروردگار عالم جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، وہ وجود ہستی جو اس کائنات کو بنانے والی ہے، وہ اللہ رب العزت ہے یا رب کریم ہے جس نے اس کائنات کو اپنے علم و قدرت اور توانائی اور ارادے سے خلق کیا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ تھا کہ یعنی یہی وہ صفات تھیں جہاں پر توحید پرستوں اور مادہ پرستوں کی راہیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ لیکن توحید پرستوں کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہمارے نظریات پوری طرح سے واضح ہیں، لیکن مادہ پرستوں کی جانب سے بعض سوالات اٹھائے جاتے ہیں جن کا تشفی بخش جواب دیا جانا ضروری ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو شاید نوجوان نسل جو ہے اس کے ذہن میں بھی یہ خدشات پیدا ہوں اور جواب نہ ملنے کی صورت میں ان کے بھٹکنے کا عملی طور پر راستہ ہموار ہوتا ہے۔ مادہ پرستوں کی جانب سے توحید پر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ قادر ہے، توانا ہے اور ارادہ رکھتا ہے، تو کیا وہ ایسا کوئی کام کر سکتا ہے کہ جس کو وہ خود انجام دینے کی توانائی نہ رکھتا ہو؟ مثال کے طور پر کیا خداوند تعالیٰ ایک ایسا پتھر بنا سکتا ہے کہ جسے وہ خود اٹھانے کے قابل نہ ہو؟ یا ایک اور سوال جو کیا جاتا ہے جس کا آج ہم اس بحث میں جائزہ لیں گے، سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ اگر خداوند تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے تو خداوند تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے؟ کیونکہ مادہ پرستوں کے نزدیک اس مادے کا خالق خود مادہ ہے، جبکہ توحید پرستوں کے نزدیک مادے کا خالق مادہ نہیں بلکہ خداوند تعالیٰ کی ذات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ۔
اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے بنیادی نظریات، اسلام کا ورلڈ ویو اور کائنات کے بارے میں اسلام کے نظریات کو اصول دین کہا جاتا ہے. اصول دین پانچ ہیں، یعنی اسلام کے بنیادی نظریات پانچ ہیں، اور ان میں سے پہلا بنیادی نظریہ توحید کہلاتا ہے. توحید میں دو باتیں، ایک پہلی بات یہ کہ کائنات کا خالق موجود ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق فقط اور فقط ایک ہے، دو، دس یا اس سے زیادہ نہیں ہے. خدا کے موجود ہونے پر دلائل پیش کیے گئے، ان میں سے دلیل نظم، دا آرگومنٹ آف آرڈر، پچھلے لیکچرز میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ ثابت ہوا کہ برہان نظم، دلیل نظم کے مطابق کائنات کا ناظم موجود ہے، اور وہ ناظم غیر مادی زندہ طاقت ہے جس کے پاس علم بھی ہے، طاقت اور ارادہ بھی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مادہ پرست منکرین خدا، ایتھیسٹ، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کائنات کا خالق، کائنات کا ناظم خدا ہے، اللہ ہے، تو اللہ کا خالق کون ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا بنانے والا کون ہے؟ اس سوال کو ایتھیسٹ نہایت آب و تاب کے ذریعے بیان کرتے رہتے ہیں. کئی ایتھیسٹوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، میں ایک مشہور ایتھیسٹ کا قول نقل کرتا ہوں. برٹرنڈ رسل ایک یورپین فلاسفر گزرا ہے جس نے مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں، اور اس کو دو مرتبہ نوبل پرائز بھی دیا گیا. وہ اپنی کتاب جس کا نام تھا کہ وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن، کہ میں کیوں ایک عیسائی نہیں ہوں، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب میں اس نے لکھا کہ جب تک میں چھوٹا تھا مجھ سے گھر والے کہا کرتے تھے کہ کائنات کو خدا نے بنایا ہے، اور میں بھی یہ بات قبول کرتا تھا اور میں ایک عیسائی تھا، لیکن جب میں جوان ہوا، جب میں نے غور و فکر کرنا شروع کیا، تو ایک دن میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کائنات کو خدا نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو خود خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ خالق کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ لوگ کوئی جواب نہیں دیتے، اس لیے یہ میں نے یہ جان لیا کہ عیسائیت غیر حقیقی نظریہ ہے، درست نظریہ نہیں، اور میں منکر دین ہو گیا، میں ایتھیسٹ بن گیا. اس طرح کے اور بھی فلاسفر گزرے ہیں. پس ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال مادہ پرستوں کی طرف سے، میٹریلسٹوں کی طرف سے یہ سوال پیش کیا جاتا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا ہے، خالق کائنات کا خالق کون ہے. اچھا، اس کے جواب میں دیکھیں، سب سے پہلی دلیل یہ، ہم پہلا نقطہ یہ کہتے ہیں کہ مادہ پرستوں سے، کہ آپ لوگ اس سوال کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ خدا کا کوئی خالق نہیں ہے، اور مثلا آپ کے خیال میں خدا پرستوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، تو لہذا آپ کی نظر میں بس مادہ پرستی ہی درست بات ہے، چونکہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، یا اس کا جواب خدا پرستوں کے پاس نہیں، بس اس سے آپ یہ نتیجہ لینا چاہ رہے ہیں کہ مادہ پرستی درست آپشن ہے. لیکن خدا پرست آپ کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جس طرح یہ سوال آپ خدا پر کر رہے ہیں کہ خدا کا اگر کائنات کی ساری چیزوں کا خالق خدا ہے تو خدا کا خالق کون ہے؟ یہی سوال آپ کے سامنے بھی موجود ہے. آپ بتائیں, آپ جو کہتے ہیں کہ کائنات کی ساری چیزوں کا ناظم مادہ ہے, میٹر ہے, تو میٹر کا بنانے والا کون ہے, مادے کا بنانے والا کون ہے؟ یعنی جو سوال آپ خدا پرستوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, جو اعتراض آپ خدا پرستی پر کر رہے ہیں, وہی اعتراض آپ پر بھی آ رہا ہے. آپ کیا جواب دیں گے؟ بس آپ کے پاس بھی جواب نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ مادے کا خالق کون ہے. آپ بھی یہاں پر ساکت ہیں. دیکھیں, ایک بات خدا پرست اور مادہ پرست دونوں میں مشترک ہے, یعنی دونوں مانتے ہیں کہ موجودات کا سلسلہ ایک ایسی علت پر منتہی ہوتا ہے کہ اس علت کی پھر کوئی علت نہیں ہے. یعنی دونوں مانتے ہیں, دونوں عاقل یہ مانتے ہیں کہ سلسلہ موجودات جو اس دنیا میں موجود ہے, یہ سلسلہ ایک ایسی علت اور سبب پر اختتام پذیر ہوتا ہے کہ اس سبب کا پھر اور کوئی سبب نہیں ہے. وہ سبب خود آغاز ہستی ہے, آغاز وجود ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ سبب جس کا اور کوئی سبب نہیں ہے, وہ سبب جو کسی اور سبب کا محتاج نہیں, آپ کہتے ہیں وہ سبب مادہ ہے, اور خدا پرست کہتے ہیں نہیں, وہ سبب مادہ نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ سبب غیر مادی طاقت, غیر مادی ہستی, یعنی خدا ہے. بس فرق دونوں میں فقط اس پر ہے, سبب بلا مسبب کو آپ بھی مانتے ہیں اور خدا پرست بھی مانتے ہیں, یعنی ایسا سبب جس کا اور کوئی سبب نہیں, ایسی علت جو خود کسی اور علت کی محتاج نہیں, جو خود آغاز اور منشاء ہستی ہے. دونوں گروہ اس حقیقت کو مانتے ہیں. فقط فرق یہ کہ مادہ پرست کہتے ہیں وہ علت, وہ آخری علت جو خود کسی علت کی محتاج نہیں, وہ علت مادہ ہے. خدا پرست کہتے ہیں کہ وہ علت مادہ نہیں ہو سکتی, لہذا وہ غیر مادی طاقت یعنی خدا ہے. پس یہ سوال دونوں کے سامنے موجود ہے, اور دونوں یہ بات اور یہ حقیقت تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کا سلسلہ ایک ایسی علت پر اختتام پذیر ہوتا ہے جس کی کوئی اور علت نہیں, جو کسی اور علت کی محتاج نہیں. اچھا, اب ہم دیکھیں کہ ان دونوں میں سے کس کی بات درست ہے. مادہ پرست کہتے ہیں کہ وہ علت خود مادہ ہے, وہ علت جو کسی اور علت کی محتاج نہیں وہ مادہ ہے. لیکن خدا پرست کہتے ہیں کہ دیکھیں, جب ہم نے دلیل نظم کا جائزہ لیا, جب ہر عقل نے, جو بھی سالم عقل فکر کرے, تجزیہ کرے, انالائز کرے کائنات میں موجود نظم کو, تو وہ عقل کہتی کہ یہ نظم علم کے بغیر, طاقت کے بغیر اور ارادہ و اختیار کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. پچھلے لیکچرز میں اس کی تفصیل بیان ہوئی. کائنات میں موجود نظم مختلف اجزاء کو یکجا کر کے ان کے درمیان خاص ترتیب پیدا کرنا اور ان کو آپس میں ہم آہنگ کرنا علم اور طاقت کے بغیر ممکن نہیں. اس نظم کو ایجاد کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے, قدرت کی ضرورت, طاقت کی ضرورت ہے, اور ارادہ و اختیار کی ضرورت ہے. اور جن چیزوں میں علم ہو, طاقت ہو, ارادہ ہو, وہ چیز زندہ بھی ہوتی ہے. تو اب آئیں دیکھیں, آیا مادے میں کسی بھی عاقل نے, کسی بھی سائنسدان نے آج تک یہ دعویٰ کیا کہ مادے کے اندر علم موجود ہے, مادے کے اندر قدرت موجود ہے, یا مادے کے اندر ارادہ موجود ہے, مادہ ایک زندہ شے ہے؟ کسی بھی سائنسدان نے, کسی بھی عاقل نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا. اسی لیے خدا پرست کہتے ہیں کہ وہ آخری سبب جو خود کسی سبب کی محتاج نہیں, وہ سبب مادہ نہیں ہو سکتی، چونکہ مادے کے اندر نہ علم ہے، نہ مادے کے اندر طاقت ہے، اور نہ مادہ ارادہ رکھتا ہے، اور نہ مادہ کوئی زندہ شے ہے جو زندگی پیدا کر سکے. پس مادہ وہ آخری سبب نہیں، بلکہ وہ آخری سبب غیر مادی شے ہے. ایسی غیر مادی شے جو زندہ بھی ہے، جس کے پاس علم بھی ہے، جس کے پاس طاقت بھی ہے، اور جس کے پاس ارادہ بھی ہے. اسی لیے خدا پرست کہتے ہیں کہ کائنات کا ناظم، کائنات کا خالق خدا ہے یا اللہ ہے، مادہ نہیں ہو سکتا. البتہ اس سوال کے اور بھی دقیق تر اور عمیق تر جوابات ہیں، لیکن اس لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان عمیق تر بحثوں میں نہیں جا رہے، اور اگلے مراحل کی ڈسکشنز میں ہم ان باتوں کو بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے.